الحمد لله وكفى وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاكبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ ہفتے بات اس پر چلی تھی کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اور اس نیکیوں میں اضافے کے لیے مختلف اعمال ہمیں دیے گئے. ان اعمال میں سے نماز ہے, قراءت قرآن ہے, یہ بتلایا گیا تھا. بعض عبادتیں جو جانی ہیں جیسے نماز ہے, بعض عبادتیں مالی ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, بعض عبادتیں جانی اور مالی دونوں ہے جیسے حج ہے. روزہ بھی یہ جانی عبادت میں سے ہے, یاد رکھو. لیکن ان تمام عبادتوں میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ پانچ وقت ہم پر فرض کی گئی, اور یہی ایک عمل ایسا ہے جو انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ترک الصلاۃ, نماز کا چھوڑنا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا, بہت کافی لمبا وقت ہو گیا, کہ دوسری عبادتوں کا دھندلا سا اثر دوسری قوموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے نماز کے علاوہ. مثلا اگر ہم روزہ لیتے ہیں تو دوسری قوم بھی اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو اپواس کہتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو فاسٹنگ کہتے ہیں اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے, گویا کہ اس کا دھندلا سا, چاہے اس کی نوعیت الگ ہو لیکن یہ ایک دھندلا سا اثر دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے. دوسرا عمل ہے, ہم لوگ حج کرتے ہیں تو دوسری قومیں اپنے اپنے جو پاکیزہ مقدس مقامات ہیں وہاں جاتے ہیں, اور وہاں جانا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے اعتبار سے جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, کرسچن لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں, دوسری قومیں دوسری جگہ جاتے ہیں. معلوم چاہے اس کی نوعیت جو بھی ہو، لیکن اگر ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی تو یہ لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جو عبادتیں ہیں ان کا دھندلا سا اثر دوسری قوموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فرق کرنے والی ہے اسلامی مذہب کو اور دوسرے مذاہب کو۔ اسلام کے اندر اگر انسان اپنی جبین جھکائے گا، اپنا ماتھا ٹیکے گا، تو صرف اور صرف خالق کائنات کے سامنے، اور یہی وہ چیز ہے جو دوسری قوموں سے الگ کرنے والی ہے، ممتاز کرنے والی ہے اسلام کو۔ اور اسی لیے حدیث میں فرمایا بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کریم میں کسی جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، دیکھو قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، نہیں، وعید ہے اپنی جگہ پر، لیکن جہاں نماز کا موقع آیا وہاں یہ فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اسی لیے بعض علماء کے یہاں جیسے امام احمد بن حنبل ہیں اور دوسرے ائمہ ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تاریک صلاۃ ہو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، بلکہ فتاوی بن باز میں، چونکہ وہ حنبلی المسلک ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تاریک صلاۃ یہ فاسق صلاۃ ہے، ہاں اگر اس کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، نماز کا کوئی آدمی اگر منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ دین کے کسی رکن کا انکار کرنا یہ ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک عقائد کی بحث ہے، تو میں نے اسی پر یہ بات عرض کی تھی من تطہر فی بیتی، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، طہارت حاصل کی، ثم مشا الى بیت فی من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کو ادا کرے، کانت خطوطاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ، وہ قدم جو اٹھا رہا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، ایک قدم پر اللہ جل شانہ اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں صغیرہ، اور دوسرے قدم پر اس کا رفع درجات ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے درجہ کو بلند فرماتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ بہت سے قدم ہم اٹھاتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، کچھ قدم ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف اٹھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من غدا فی سبیل اللہ او روحۃ غدا فی سبیل اللہ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، تمہارا ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ جو چیز دنیا میں ہے اور پوری دنیا کے اندر آسمان سے لے کر زمین تک جتنی مخلوقات ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے قدم جو کسی اور جگہ اٹھتے تھے اگر گناہوں کے لیے اٹھے ہیں تو ان قدموں کو اب ایک ایسی طرف اٹھاؤ جو اللہ کے راستے ہیں، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے اٹھاؤ، اللہ کے گھر کی طرف چلنے کے لیے اٹھاؤ۔ ایک آدمی ہے، اس کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، اب وہ کیا کرتا ہے، اس لڑکی کے گھر کا چکر لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی زیارت ہو جائے۔ ہم تمام کے تمام عاشق ہیں اللہ کے، یاد رکھو مومن عاشق ہے اللہ کا، اس کا چکر لگانا مسجد کی طرف ہے، اس کا سب سے بڑا چکر لگانا آپ کی اس کنٹری کو چھوڑ کر وہاں جا کر اللہ کے اس گھر کا طواف کرنا ہے جس گھر کو کی طرف تم نے ہمیشہ اپنا رخ کیا ہے، ہر نماز میں اپنا رخ کیا ہے، یہ ہے طواف۔ اس پر کیا ملے گا اللہ ہی جانتا ہے، اس پر کیا ملے گا اللہ ہی کا جانتا ہے۔ جاؤ وہاں پر طواف کرو اور خوب طواف کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث ہے 120 اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہیں، اس میں سے 80 جو ہیں طواف کرنے والوں پر اترتی ہیں۔ وہاں جا کر نوافل پڑھنا اپنی جگہ پر ثواب ہے، لیکن طواف سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لگاؤ اللہ کے گھر کا چکر۔ بعض لوگ آتے ہیں اگر کہتے ہیں ہمیں تو طواف کی دعائیں یاد نہیں، ارے بھائی اللہ ہر زبان کو جانتے ہیں، اپنی زبان میں مانگو لیکن اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ساتوں زمین کے نیچے چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو سنتا ہوں، کیا تمہاری اپنے گھر میں نہیں سنوں گا؟ تم مانگو تو صحیح میرے عزیز، کیونکہ ہم کو کرنا نہیں ہے تو ہم بہانے بناتے ہیں، کچھ یاد نہیں ربنا آتینا پڑھتے رہو، کچھ یاد نہیں ربنا ظلمنا پڑھتے رہو، معنی کے ساتھ یاد کر کے اور اس کا استحضار رہے۔ دیکھو کیا مزہ آتا ہے، تمہیں خود پتا چلا کہ ہم نے کوئی ایک عمل کیا ہے۔ اس لیے یہ قدم ہمارا اللہ کی طرف اٹھے، اللہ کے گھر کی طرف اٹھے، تو وہ ان تمام قدموں کا کفارہ ہوگا جو قدم میں نے اور آپ نے گناہ کے لیے اٹھائے تھے، تاکہ یہ کفارہ ہوتا رہے، ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ صاف ہوتا رہے، ہماری نیکیاں بڑھتی رہے۔ ایک طرح ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اللہ ہمارے درجات کو بھی بلند فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں، جیسے بھائی قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق فرمایا، تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو جانی ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو مالی ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور عام طور پر لوگ اپنی زکاتیں اسی ماہ کے اندر ادا کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا وہاں زکات کا بھی حکم دیا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ۔ تقریباً کئی جگہوں پر علماء فرماتے ہیں 32 یا 33 جگہ پر قرآن کریم میں ایسا ہے کہ زکات اور نماز دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کا کیا ثواب ہے؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانے کو بویا، تو اس نے بویا ہے ایک دانہ، فارمر جو ہے، کسان جو ہے، وہ ایک دانہ ڈالتا ہے زمین کے اندر، اس زمین سے ایک چھوٹا سا درخت اگتا ہے اور اس میں پھر کونپلیں نکلتی ہے، ایک دانہ آپ نے ڈالا ہے، اللہ جل شانہ اس ایک کے بدلے میں آپ کو 700 دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بھی ایسی ہے، 100 حبۃ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر جس کے لیے چاہے 700 سے زیادہ بھی دے دے، اللہ کی مرضی ہے، وہ دینے والے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں۔ جتنا تمہارا اخلاص ہوگا اجر تمہارا اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ جل شان وہ بڑے وسیع ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق کو بڑھاتا بھی ہے، رزق کو کم بھی کرتا ہے۔ رزق کا وسیع کرنا اور رزق کا کم کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کرتے ہیں۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ جل شانہ اس کا تمہیں بدل دیتے ہیں۔ اخلف یخلف، اخلاف کے معنی ہے اس کا بدل دینا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ جل شانہ رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے رزق کے اسباب سارے اختیار کر لیے لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جس کو لکھنا بھی نہیں آتا، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اور کروڑوں کے چیک پر وہ سائن کر رہا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک آدمی ہے جو ماہر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اور دوسری چیزوں میں اس نے اسپیشل ہے، لیکن اس کا رزق اتنا نہیں ہے جتنا اس کمپنی کے مالک ہے جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ یہ کون دینے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، رازق اللہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ اگر رزق کو تنگ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں رزق دے سکے۔ اس لیے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ زیادت حسنات کے لیے ایک اور حدیث فرمائی، لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں کے اندر حسد نہیں ہے۔ حسد بری چیز ہے، بری بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ایسی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا کرو۔ اس لیے تو یہ تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھانا ہے۔ ولا تتمنوا، کسی آدمی کو اللہ نے کوئی اسپیشلٹی دی ہے تو اس کا اس کے ساتھ حسد نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا حسد کرنا اس کی اس نعمت کو زائل نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں آئندہ بیان کی جائیں گی۔